الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود پڑے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے جو وہ چند نیتیں کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عزوجل نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل نکاح نیچی کے توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھوں گا، اگر تھک جائیں تو جس طرح مناسب ہو اس طرح بیٹھ جائیں۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ اور توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک نیک شخص کو کہیں سے سونے کی اینٹ ہاتھ لگ گئی جس نے اس کا دماغ آسمان تک پہنچا دیا۔ وہ ساری رات جو ہے وہ رقص کرتا رہا، ناچتا رہا اور اپنی آنکھوں میں طرح طرح کے خواب جو ہے وہ لاتا رہا۔ مثلاً میں جو وہ سنگ مرمر کا محل بناؤں گا۔ سنگ مرمر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ماربل۔ کہ میں جو ماربل کا محل بناؤں گا اور اس میں سندل کی لکڑی کا کام کرواؤں گا اور دوستوں کے لیے خاص کمرہ بناؤں گا جس کا دروازہ باغ کی طرف کھلے گا۔ کپڑوں کو جو میں پیون لگا لگا کے جو تنگ آ گیا ہوں، لہٰذا اب تو جو ہے میں نئے نئے مخملی لباس جو ہے وہ پہنوں گا، اور اب جو ہے میں کھردرا کمبل چھوڑ دوں گا کہ اس نے میرا جسم جو ہے وہ چھیل دیا ہے، اور اب تو ریشمی بستر تیار کرواؤں گا اور چین کی نیند سے سوؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم تھا اور اپنی نماز بھی انہی سوچوں میں گم ہو کر اس نے قضا کر دی۔ صبح کے وقت متکبرانہ چال میں، جو پاؤں زمین پہ نہیں لگتے ہو اس طرح چال میں جو نا یہ چلتے چلتے جنگل کی طرف نکل گیا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ قبر کے سرانے ایک شخص مٹی کی اینٹیں بنا رہا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ سے کہنے لگا کہ شرم کر، سونے کی اینٹ میں دل لگا کر سب کچھ بھول گیا کہ ایک دن تیرا اپنا وجود مٹی کے ڈھیر تلے ڈال دیا جائے گا۔ لالچ کا منہ ایک اینٹ سے تو نہیں بھرتا، حرص کے دریا کے آگے ایک اینٹ سے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو مال کی فکر میں اپنی عمر کی پونجی برباد کر بیٹھا، تمناؤں کی گرد نے تیری آنکھوں کو سی دیا ہے اور ہوس کی آگ نے تیری زندگی کی کھیتی برباد کر دی ہے کہ اب بھی وقت ہے غفلت کا سرما آنکھوں سے نکال دے اور اپنی آخرت کی طرف دیکھ، کیونکہ کل تو خود قبر کی مٹی کے نیچے خاک کا سرما بننے والا ہے۔ یہ سوچنے کے بعد اس نے اپنے تمام تر یہ منصوبے ختم کر دیے اور پھر سے نیکیوں میں لگ گیا۔ گھپ اندھیری قبر میں جب جائے گا بے عمل، بے انتہا گھبرائے گا، کام مال و زر وہاں نہ آئے گا جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے۔ غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اصل مقصد زندگی کو، یعنی اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھنا چاہیے کہ بظاہر سونے کی طرح دکھنے والی دنیا سے دل لگا کر اپنے مقصد کو بھولنا نہیں چاہیے۔ کہ یقیناً جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو آخرت کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، انہیں کل بروز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش ہوتے ہوئے کوئی شرمساری نہیں ہوگی۔ اور یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہر شے کو اپنی حکمت کے تحت ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی حقیر سے شے، خواہ وہ پتھر ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ تو پھر انسان جیسے اشرف المخلوقات کو کیوں کر بے مقصد پیدا کیا ہوگا؟ کہ انسان کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اسے پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کن سلیمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان میں اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں، اور کیا تمہیں آخرت میں جزا کے لیے اٹھنا نہیں، بلکہ تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں، اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عبادت اور اطاعت کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے زندگی جیسی انمول نعمت سے ہمیں نوازا ہے۔ بس جس شخص کی زندگی میں بندگی نہ ہو، بھلا کیا وہ بھی بندہ ہے؟ کہ جس کی زندگی میں بندگی نہ ہو وہ کیسا بندہ ہے؟ کیونکہ بے بندگی رضا خدا بندی عز و جل کے حصول میں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنا نہیں، ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا اور مزے اڑانا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد سوشل میڈیا اور موبائل کے غلط استعمال میں وقت برباد کرنا نہیں ہے، ہماری زندگی کا مقصد جوانی کے نشے میں مست ہو کر اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں پھنسانا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آخر ہمیں یہ زندگی کیوں مرحمت فرمائی؟ آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی کی سچی کتاب، تو ہی ہماری رہنمائی فرما کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ قرآن عظیم سے یہ جواب مل رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور میں نے جن اور آدمی اتنے ہی اسی لیے بنائے کہ میری بندگی کریں۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف دنیا طلب کرنے اور اس طلب میں منہمک ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور انہیں میری معرفت حاصل ہو۔ آئیے عبادت کی تعریف سنتے ہیں کہ عبادت کیا ہے۔ اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے علماء کرام فرماتے ہیں، کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت ہے، اور اگر عبادت کے لائق نہ سمجھیں اور آپ اگر تعظیم کریں تو وہ محض صرف تعظیم ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے، لیکن ہاتھ باندھنے کا یہی عمل اگر بارگاہ رسالت میں ہو، سنہری جالیوں کے روبرو ہو، صلاۃ و سلام میں ہو، یا کسی عالم دین کے استقبال کے لیے ہو، یا اپنے والدین کے استقبال کے لیے ہو، یا تبرکات کی زیارت کے لیے ہو، تو لہذا یہ عبادت نہیں ہے، یہاں ہاتھ باندھنا عبادت نہیں ہے، یہ فقط تعظیم ہے۔ تو لہذا یہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا، یہ بہت وسیع ہے، اور یہ رضائے رب الانام کے لیے کیے جانے والے ہر کام کو گھیرے ہوئے، جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 29 میں رد المختار کے حوالے سے لکھا ہے، عبادت وہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب دیا جائے، یعنی جو بھی کام ہم کریں اگر اس میں ثواب ہمیں ملے گا، ہم نے دیکھا بھائی اس کام کے کرنے میں ثواب ہے تو یہ عبادت ہے، اگر اس کام کرنے میں ثواب نہیں ہے تو یہ عبادت نہیں۔ تو لہٰذا جو بھی کام ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں ثواب ہے تو وہ عبادت ہے۔ اب اگر جیسے کھانا کھانا، پانی پینا، تو یہ انسان کی ضروریات میں سے، اب اگر اس سے کوئی اس سے پہلے اگر کوئی اچھی چیز نیتیں کر لیتا ہے، ثواب کی نیتیں کر لیتا ہے کہ اب اسے ثواب ملے گا، تو اب پینے کا بھی اور کھانے کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا یہ ثواب کی نیت پر موقوف ہوتا ہے، اگر ثواب کی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا۔ اور مفتی احمد یار خان نئی بھی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس تحریر کا خلاصہ یہ کہ جو بھی کام رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے۔ جیسے کسی غریب کی مدد کرنا، اب اگر ایک تو بندے نے جو نا وہ ایز ایک عادت مدد کر دی، یا میرا بھائی خوش ہو جائے گا، میرا مسلمان بھائی خوش ہو جائے گا، اور ایک ایک نیت سے مدد کی کہ میں اس کی مدد کروں گا، میرا رب عز و جل مجھ سے راضی ہوگا، تو اب یہ عبادت ہو گئی۔ ویسے اگر مدد کر دی تو کچھ بھی نہیں، اگر اس نے اللہ تعالی کی رضا کی نیت کی کہ میرا رب راضی ہوگا میں یہ کام کروں گا، تو یہ اب ثواب ملے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے، ہمارا کلام اس پہ ہو رہا تھا۔ تو پارہ 29 سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان الشان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز الایمان، موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، یعنی اس موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ کون زیادہ مطیع یعنی فرما بردار اور مخلص ہے۔ تو اس آیت سے بھی یہی معلوم ہوا کہ ہمیں زندگی عطا کیے جانے اور ہم پر موت مسلط کیے جانے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کے معاملے میں ہماری جانچ ہو جائے کہ ہم میں سے کون اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر وہ اطاعت کرتا ہے تو کیسی اطاعت کرتا ہے، تاکہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیں اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں تو کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اطاعت گزاروں کو تو انعامات اور نافرمانوں کو سزا کیوں ملی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں اپنے حالات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ہم اپنے اس زندگی کے مقصد کو پورا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت صرف کر رہے ہیں یا نہیں، کیا ہم اپنے پروردگار عز و جل کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں یا پیروی نہیں کرتے، کیا ہم اپنے رب عز و جل کے منع کردہ احکامات سے بچے رہتے ہیں یا نہیں بچتے، کیا ہم اپنے رب عز و جل اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر جواب ہاں میں تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تو خوشخبری ہے، اور اگر جواب نہ میں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے فوراً سے بھی پہلے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دینی چاہیے، تاکہ مرنے کے بعد کوئی پچھتاوا نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی شرمندگی نہ ہو، مرنے کے بعد کوئی آزمائش نہ ہو، اور مرنے کے بعد ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی قدسہ سرہ نورانی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ وحی نہیں کی گئی کہ مال جمع کروں اور تاجروں میں سے ہو رہوں، لیکن مجھے یہ وحی کی گئی کہ اپنے رب عز و جل کی تسبیح بولوں اور سجدہ کرنے والوں میں ہوں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ مفتی احمد یار خان نئیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس فرمان، میری زندگی کا مقصد تجارت اور مال جمع کرنا نہیں، تو اس فرمان کے تحت فرماتے ہیں، یعنی میری زندگی کا مقصد تبلیغ نبوت اور اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد ہوا کہ آپ فرما دیجئے، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ایک حقیقتاً مومن کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے کہ مسلمان کا جینا مرنا اور عبادت و ریاضت سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کے دین کی سر بلندی ہو، یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو، یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ یعنی مسلمان جو بھی دزارے کو شرک جلی سے تو پاک کیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت تو کرتا نہیں ہے، اگر کسی اور کو اگر معبود ٹھہرائے گا تو ذرا شرک ہو گیا، تو یہ ہو گیا شرک جلی۔ دوسرا ہے عبادات شرک خفی، شرک خفی کیا ہے؟ یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو، یعنی خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ اس کی ایک مثال دے دوں، جیسے ریاکاری، اب ایک بندہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جیسے یہاں نماز پڑھ رہا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں ابھی، اب کوئی شخص داخل ہوا، اچھا اس نے جو پہلی رکعت پڑھی اس میں جو ہے وہ تین بار اس نے رکوع میں تین بار تسبیح پڑھی اور سجدے میں بھی جو تین دیر بعد اس نے تسبیحات پڑھی، اب دوسری رکعت کے دوران جو کوئی بندہ آ گیا، اب وہ کوئی تھا سرمایہ دار یا کوئی بندہ تھا، اب اس نے کیا کیا، اس بندے کو اچھا لگانے کے لیے کہ بھائی یہ جو ہے نا مہابدور، یعنی اس کے دل میں یہ آئے کہ یہ جو نا بڑا عبادت گزار ہے، اس نے کیا کیا، اس نے رکوع میں سات تسبیحات پڑھ دی، سیدھا سجدے میں سات تسبیحات پڑھ دی، ورنہ پہلے جب اکیلا تھا اس نے تین تسبیحات پڑھی، بھائی جلدی میں پڑھ لوں۔ اب جیسے کوئی بندہ آیا تو اس کو دکھانے کے لیے اس نے رکوع بھی طویل کیا، سجدے بھی طویل کیے، تو یہ ہو گیا ریاکاری، اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ تو لہذا عبادت جو بھی ہو خالصتاً، بالکل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ البتہ اب اگر کوئی آ گیا، ٹھیک ہے، اور ویسے اس کے دل میں یہ آیا کہ میں یار وہ تین تسبیح نہیں پانچ تسبیح پڑھوں گیارہ تسبیح پڑھوں، وہ ایک الگ چیز ہے کہ اب یہ جو اس کی نیت سے نہیں ہے، وہ ایک ایسے اس کے دل نے کہا نہیں ہے میں پانچ تسبیحات پڑھوں زیادہ کروں، وہ ایک الگ چیز ہے، جہاں کسی اور کو دکھانا مقصود ہوا تو وہاں بندہ پھنسے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگر ہم اپنے اسلاف یعنی بزرگان دین کی زندگیوں کے روشن پہلوؤں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے شب و روز اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و عبادت میں گزرتے تھے، کہ دن روزے میں گزرتے اور رات بھر جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنا گویا ان کا مقصد حیات تھا، کہ ان کے نام آج بھی روشن ہیں، بلکہ ان کی شخصیت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے کاش ان عبادت گزاروں کے صدقے ہمیں بھی اپنی زندگی کا اصل مقصد حاصل کرنے کا احساس ہو جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی کے متعلق مروی ہے کہ وہ اپنی چند روزہ زندگی کے قیمتی لمحات فضولیات میں برباد کرنے کے بجائے گھر کے بالا خانے یعنی اوپر کی جو منزل کا جو کمرہ ہے اس میں 60 سال تک روزانہ دن اور رات میں ایک ایک قرآن کریم پڑھا کرتے، جب کمزوری اور ضعف کی وجہ سے اترنا چڑھنا اس میں دشوار ہو گیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اترنا ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی آخرت سنوارنے اور اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ آپ نے 40 سال تک زمین پر پہلو نہ لگایا، یعنی مسلسل عبادت کے باعث آرام کو ترک فرما دیا. اور جب آپ کا اس دنیا سے کوچ کا وقت قریب آیا تو آپ کے صاحبزادے ابراہیم بن ابو بکر رونے لگے، تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے خیال میں اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کے وہ 40 سال ضائع فرما دے گا جن میں اس نے ہر شب میں ایک قرآن کریم پڑھا ہے؟ یہ اللہ والوں کی سوچ تھی، یہ ان کا ذہن تھا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 30 سال تک ایک رکعت میں مکمل قرآن پڑھتے رہے، اور آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. حضرت مسعر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دن میں کبھی روزے کے بغیر نہیں دیکھا، اور نہ ہی کبھی رات میں سوتے ہوئے پایا، البتہ ظہر سے قبل آپ کچھ دیر آرام کر لیا کرتے تھے، اور آپ کا ہمیشہ یہی معمول رہا. اور جس جگہ آپ نے وصال فرمایا تھا 70,000 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا تھا. کہا ہمارے اسلاف کی یہ شان کہ ہزاروں مرتبہ قرآن پاک جو تلاوت کرتے، قرآن پاک ختم کرتے، اور ایک ہمیں کہ 70,000 تو دور کی باتیں، 70,100 بھی ہم نے قرآن پاک ختم نہیں کیے، 70,100 بھی دور کی بات ہے، 70 بار بھی نہیں کیے ہوں گے. کئی تو ایسے ملیں گے جو انہوں نے زندگی میں ایک بار بھی قرآن پاک ختم نہیں کیا ہوگا. تو واقعی یہ قرآن پاک ایک کتاب المبین ہے، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جس کا چھونا بھی عبادت ہے، یعنی اس کو ہاتھ میں پکڑنا یہ عبادت ہے، اسے ثواب ہے، اس کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا یہ بھی عبادت ہے. یعنی ایک ساتھ 3 چیزیں مل رہی ہیں، چھونا، دیکھنا، پڑھنا. یہ وہ کتاب المبین ہے. تو میرے بیٹھے ڈسرائیں بھائیو، نیت کیجئے کہ ہم بھی انشاءاللہ عزوجل روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے. الحمدللہ عزوجل امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ہمیں ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو اپنی اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 72 مدنی انعامات کا تحفہ دیا ہے، اور ساری دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کے لیے مدنی قافلوں میں سفر. یہ 72 مدنی انعامات 72 سوالات ہیں، جس میں سے روزمرہ کے 50 کام ہیں، 50 سوالات ہیں. مثلا جیسے کہ آج آپ نے جو ہے وہ دن بھر میں کچھ جائز کاموں سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کی، کہ آج آپ نے 5 وقت کی نماز مسجد کی پہلی سب میں تکبیر اولا کے ساتھ ادا کی، کہ آج آپ نے ہر جائز بات پر انشاءاللہ کہا. تو یعنی اس طرح کے اس میں سوال آتے ہیں، کہ آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھا، کیا آج آپ نے سورہ ملک پڑھی، کیا آج آپ نے جو ہے وہ نماز کے بعد تسبیح فاطمہ اور آیت الکرسی پڑھی. آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے نا کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی فرض نماز کے بعد، تو وہ اس کے اور جنت کے درمیان سے موت ہی حائل ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے. تو یہ تو میں نے چند آپ کو مثالیں دی. تو اس طرح کے یومیہ جو ہے نا 50 سوالات، اور یہ آسان ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے. تو انہیں مدنی انعامات میں ایک مدنی انعام یہ بھی ہے، کیا آج آپ نے قرآن پاک کی 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی؟ اب دیکھیں قرآن پاک ہے، ہم جو ہے وہ دیگر دنیاوی کتابیں تو ہم بالکل سمجھے چاٹ لیتے ہیں، بعضوں کی عادت ہوتی ہے اخبار پورا چاٹ لیتے ہیں، ایک نقطہ بھی نہیں چھوڑیں گے، کہیں کمی بیشی ہوگی، کچھ غلط ہوگی، وہ دوبارہ پورا پڑھیں گے، بعضوں کی عادت ہوتی ہے. مگر دیکھیں ہم قرآن پاک نہ پڑھیں، تو قرآن ہے، ہمیں جو وہ قرآن پڑھ کر اپنے سینوں کو منور کرنا چاہیے. हमें जो है वो कुरान पढ़कर अपने आप पर जो ना वो पुरसुकून रहना चाहिए कि चूंकि वो कुरान कुरान है ना, कि कुरान की तिलावत की बेशुमार फजाइल है, इसकी बरकतें हैं। तो तर्जमा और तफसीर, तो ये है कंजुल ईमान शरीफ के, इसका तर्जमा भी है इसमें और तफसीर भी है, सिदना सरातुल जिनान भी है। तो चाहे तो कंजुल ईमान से पढ़ें 3 आयत, और चाहे तो 3 आयत और फिर इसकी तफसीर, और चाहे तो सरातुल जिनान से पढ़ें 1 आयत और उसकी तफसीर, चूंकि सरातुल जिनान जो है वो जखीम है यानी ज्यादा है, कि वो 3 पारों की जो ना 1 जिल्द है, तो इस तरह जो उसकी तकरीबन 10 जिल्दे। अच्छा ये अर्ज कर दूं कि कुरान पाक जो है वो हम पढ़ें जरूर, मगर इसमें मखारिज दुरुस्त होना जरूरी है, चूंकि इसके भी एक उसूल जवाबित है ना कुरान पाक के भी, जैसे ता और तो में फर्क होना चाहिए, हा और हा में फर्क होना चाहिए, हमजा अलिफ और आइन में फर्क होना चाहिए। तो चूंकि ये इस तरह पढ़ना दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ना फर्ज है, जैसे नमाज हम पढ़ते हैं, अब अगर कोई कहे कि नमाज में खाना भी खाता रहूं नमाज भी पढ़ूं, तो नमाज नहीं होगी उसकी। भाई नमाज का एक जो ना एक इसका रूल है, इसका तरीका है कि नमाज में जो ना खाना पीना मना है, अगर खाएगा पिएगा तो नमाज टूट जाएगी। तो कुरान पढ़ने के भी जो है वो इसके भी कुछ आदाब हैं, जैसे कुछ आदाब जरूरी हैं, फर्ज हैं, जैसे वही के मखारिज से दुरुस्त होना जरूरी है। अब अगर कोई कहे भाई मैं जो अपनी मादरी जबान की तरह कुरान पाक की तिलावत करूं, कि भाई मैं हा और हा का लिहाज ना करूं, जैसे अलहमद को मैं अलहमद पढ़ूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मैं जो है वो माजल्ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ूं, तो ये जाहिर है कि ये गलत है। तो हम पर फर्ज क्या है, किस तरह पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि रब्बिल आलमीन नहीं पढ़ना, कि चूंकि हर्फ की तब्दीली से माना तब्दील हो जाता है। अब अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ता है तो इसका माना बिल्कुल तब्दील हो जाएगा। तो मेरे मीठे इस्लाम भाइयों, मैंने इमाम आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दीगर बुजुर्गों के हवाले से मैंने अर्ज की कि ये किस तरह इबादत करते थे, ये किस तरह कुरान पाक की तिलावत करते थे, कि जहां इमाम आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हुआ वहां जो वो 70,000 बार उन्होंने कुरान पाक पढ़ा था। ये इनकी शांति, ये अल्लाह वाले थे, अल्लाह ताला हमें इनका सदका नसीब करे। इबादत ने गुजरे मेरी जिंदगानी, कर्म हो करम या खुदा या इलाही। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, हमें अपनी जिंदगी का अक्सल मकसद हमें हासिल करना है, और इस जिंदगी में रहते हुए और जवानी में रहते हुए बुढ़ापे से पहले पहले हमें जो वो इबादत पर कमर बस्ता हो जाना चाहिए, कि बुढ़ापे में पता नहीं क्या हालत हो, बुढ़ापा बुढ़ापा होता है, जैसा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, रियासत के यही दिन है बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो अभी नूरी जवान तुम हो। तो मेरे मीठे मीठे इस्लाम भाइयों, अगर हम अपने गिर्दो पेश के माहौल पर नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि हमारे माशरे में मुसलमान बिलखसूस नौजवानों की अक्सरियत ऐसी है कि जो अपनी जिंदगी का मकसद ही भूले बैठी है, और बड़ी बेदर्दी और बेफिक्री के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद करने में मसरूफ है, और फिर जमाना मोबाइल फोन इंटरनेट और टीवी का गलत इस्तेमाल, ये जो है वक्त के जाया करने में नुमाया एक असबाब है। हालांकि ये मोबाइल फोन अगर बंदा जरूरत की हद तक इस्तेमाल करे, घर से रابطہ वगैरह, अब तो चूंकि फीस हमारा ये हमारी जरूरत में शामिल है, ये घर से रابطہ करना है, किसी से रابطہ करना है तो एक अलग चीज है, बाकी ना वक्त बर्बाद करना ये गलत है। इसी तरह इंटरनेट भी एक जरूरत है हमारी, मगर वही इसमें वक्त बर्बाद करना तो फिर ये बर्बादी है। इसी तरह टीवी, अब अगर इसके जरिए कोई मदनी चैनल देखता है, इल्म दीन हासिल करता है, तो ये दुरुस्त है, अब अगर कुछ और देखता है तो फिर गलत है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस कुदसी है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی شہوات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ تو واقعی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بن جائے تو وہ فرشتوں کی مانند بلکہ بعض فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں اس خوبرو نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں صرف کر دیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے ایسے بندے پر فخر کرتا اور ارشاد فرماتا ہے، یہ میرا حقیقی بندہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی عز و جل کے لیے وقف کر دیا ہو۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ نوجوان جنہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوبیت کا شرف حاصل ہو جائے کہ جن کی جوانی اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں گزری باوجود قدرت کے ان کے دامن نفس کی چالوں اور شیطان کے جالوں میں نہ الجھاؤ اور جن پر خوف خدا کا غلبہ رہا۔ تو ان خوش نصیبوں کے لیے ذکر کردہ روایات مبارکہ مجدہ جان فضا ہے، اور ایسا نوجوان معاشرے میں بھی مقام و مرتبہ اور عزت و عظمت کا حامل ہوتا ہے، یعنی معاشرے میں بھی لوگ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور مرنے کے بعد تو اس کے موج ہی موج ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر اور اپنی زندگی کے لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیے کہ بہترین زندگی کا راز اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ کہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی تو ہر شخص کی گزرتی ہے، مگر بہترین زندگی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے لیے وقف ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے لیے صدقات کا خصوصی حکم دیا جو اپنی زندگی اللہ کے لیے وقف کر چکے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کوئی یہ سوچے کہ اب جو ہے نا میں کمانا چھوڑ دوں، یار یہ تو بالکل کہنے کمانا بھی چھوڑ دو، بالکل چھوڑ دو، مسجد کا کونا سنبھال لو۔ تو یاد رہے کہ کسب معاش یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ چونکہ اس کی بھی فضیلتیں، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا تھا کہ ہمارے بازار میں صرف وہی آئے جو دین میں فقی ہو، یعنی بازار میں کوئی غیر عالم جو نا وہ زحمت نہ کرے، ہمارے بازار میں وہی ہے جو عالم ہو۔ تو پتہ چلا کہ یہ تجارت کرنا، یہ خرید و فروخت کرنا، یہ سارا جو ہے نا، یہ اگر بندہ اگر دین اسلام کے مطابق کرے گا تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اور اگر اس کے مطابق نہیں کرتا اور معاذ اللہ اگر کسی وجہ سے جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ خطرناک ہے۔ جیسے ہمارا، جیسے ہم نے کسی سے ادھار مال لیا تو اس میں مدت طے کرنا ضروری ہے کہ بھائی آپ کب دیں گے پیسے، ٹھیک ہے 10 سال کی مدت طے کے لیے، 1 سال کی مدت طے کے لیے، مدت طے کرنا ضروری ہے، یہ نہیں بھائی جب مرضی ہے دے دینا، یہ نہیں، مدت طے۔ ہمارے مذہب اسلام میں ایسی پیاری پیاری باتیں سکھائی جاتی ہیں، ایسے پیارے پیارے اصول بنے ہوئے ہیں کہ جن کے ذریعے نہ کوئی جھگڑا ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، یہ بھی خوش، لینے والا بھی خوش، دینے والا بھی خوش، سارے خوش رہیں۔ جب دین اسلام پر حقیقی معنوں میں عمل کریں، حقیقی معنوں پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں باعمل مسلمان بنا دیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں نے جو سے وہ قرآن پاک کے حوالے سے عرض کیا تھا، تو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ جو وہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اب چونکہ میں نے یہ تو کہہ دیا کہ بھائی درست مخارج کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، درست مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب مواقع بھی تو فراہم کرنا ہے نا، کہ یہ بھی تو فراہم کرنا ہے نا دعوت اسلامی نے ہی، کہ بھائی ٹھیک ہے جہاں فضائل و برکات بتا رہے تو ہمیں بتائیں بھی تو صحیح نا کہ ہم کیسے پڑھیں، کون ہمیں سکھائے گا. یہ بھی ہوتا ہے نا، بندے کو خیال ہے نا ہم پڑھیں گے کہاں، اتنی تو ہماری عمر ہو گئی، ہم یہاں کام کے سلسلے میں اب کہاں پڑھنے کے لیے جائیں. مدرسہ تو بچوں کا سنا ہوا تھا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اب ہم کہ ان کے ساتھ پڑھیں. تو خیر دعوت اسلامی کے تحت جو وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ بالغان یعنی بڑے حضرات، ایڈلٹ مین، تو ان کے لیے جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے کہ اس میں جو ہے وہ درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ دعائیں بھی یاد کرائی جاتی ہیں اور کچھ سنتیں اور آداب بھی سکھائے جاتے ہیں، جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا اور جاگنے کے بعد کی دعا وغیرہ وغیرہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں حقیقی معنوں میں مسلمان بنائے، ہمیں باعمل مسلمان بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو صدا رہے سلام.